بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ زحا کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اہل سنت علماء کے ایک وفد سے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی ملاقات، شیعہ اور سنی مسلمانوں کے اتحاد کی اہمیت پر زور۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک فوجی گاڑی پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 فوجی اور 3 بچے جاں بحق۔ اور بابری مسجد کے بعد ہندوستان کی ایک اور تاریخی مسجد پر انتہا پسندوں کی نگاہ، بنارس کی تاریخی گیان واپی مسجد میں سروے اور ویڈیو گرافی۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اہل سنت علماء سے ملاقات میں شیعہ سنی اتحاد کو ایک اسٹریٹجک موضوع قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اہل سنت علماء کے ایک وفد سے ملاقات میں ملکی تاریخ میں اہل سنت ہم وطنوں اور علماء کو اہم قرار دیا، اور کہا کہ اہل سنت علماء نے اپنے علاقوں میں بہت سی خدمات انجام دی ہیں، اور ایران میں ایک عرصے سے شیعہ و سنی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے انتظامی عہدوں پر اہل سنت سے مزید استفادہ کرنے کے اہل سنت علماء کے مطالبے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لائق افراد سے استفادہ ایک اہم اور ضروری امر ہے، اور حکومت کا معیار افراد کی صلاحیت و لیاقت ہے، اور ہم ہر صوبے میں وہاں کے مقامی افراد سے استفادہ کرنے پر زور دیتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے بیان میں علاقے میں تکفیری گروہوں کے پھیلنے کے موضوع کی جانب اشارہ کیا، اور کہا کہ ہمیں ملک میں سلفی اور تکفیری نظریات کے نفوذ سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ صد ابراہیم رئیسی نے کہا کہ برطانوی شیعہ اور ایک امریکی سنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور دونوں عالم اسلام کی وحدت کے خلاف ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں ہوئے خودکش دھماکے میں 3 سیکورٹی اہلکار اور 3 بچے مارے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں فوج کی ایک گاڑی کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے. دھماکے میں 3 سیکورٹی اہلکار اور 3 بچے مارے گئے جن کی عمریں 4 سے 11 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں. تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, تاہم دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان اس علاقے میں ہونے والے بیشتر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی رہی ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب پاکستان کے قبائلی اضلاع میں سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہو. ہندوستان میں بناس کی تاریخی گیان واپی مسجد میں ویڈیو گرافی کا کام جاری ہے. قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں انتہا پسندوں نے تاریخی بابری مسجد کو شہید اور اس کی جہاں پر رام مندر بنانے میں کامیابی کے بعد اب ایک اور تاریخی مسجد کو اسی انجام سے دوچار کرنے کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے. انتہا پسند ہندوؤں نے تاریخی گیان واپی مسجد میں پوجا کی اجازت دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کی درخواست پر بنارس کی ایک عدالت نے گزشتہ دنوں مسجد کے اندر سروے کا حکم دیا تھا. مسلمانوں نے سروے روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے, لیکن ہندوستانی عدالت عظمیٰ نے سروے روکنے کا حکم صادر کرنے سے انکار کر دیا ہے. تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس سروے کے تحت تاریخی گیان واپی مسجد کے اندر ویڈیو گرافی کا سلسلہ اتوار کو دوسرے دن بھی جاری رہا. اطلاعات کے مطابق مسجد کی 80% ویڈیو گرافی پوری ہو چکی ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گیان واپی مسجد کی ویڈیو گرافی کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. اتوار کو مسجد کے اوپری حصے کی ویڈیو گرافی کی گئی ہے, جبکہ سنیچر کو مسجد کے تہخانوں کا سروے اور ویڈیو گرافی کی گئی تھی. ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے آر ایس ایس اور بھارتی جنتا پارٹی کی نفرت پھیلانے کی سیاست کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. راہل گاندھی ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں کانگریس پارٹی کے 3 روزہ کیمپ کے آخری دن کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس اور بھارتی جنتا پارٹی نفرت کی سیاست سے ملک کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ نفرت کی اس پالیسی کے خلاف لڑنا اور اس کو شکست دینا ان کی پارٹی کا ایک بنیادی ہدف ہے. کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی لڑائی آر ایس ایس اور بھارتی جنتا پارٹی کی اس سوچ سے ہے جس نے ملک میں نفرت اور تشدد کا ماحول پیدا کر دیا ہے. انہوں نے کانگریس پارٹی کے 3 روزہ کیمپ میں شریک پارٹی کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ ملک کو اس خطرناک سوچ سے بچانا پارٹی کی ذمہ داری ہے. تحریک حماس نے الجزیرہ کی فلسطینی صحافی شیریں ابو عاقلہ کے خط پر صہیونی حکومت سے باسپورس اور مواخذے کے لیے عالمی برادری سے فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے. شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے رہنما یحییٰ سنوار نے صہیونی حکومت کی دھمکیوں کو خاتمے میں لائے بغیر غزہ میں الجزیرہ ٹی وی کے دفتر میں شہید شیری ابو عاقلہ کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کی. انہوں نے اس پروگرام سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم غاصب صہیونی حکومت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. السنوار نے کہا کہ جس نے غزہ میں الجزیرہ کے دفتر پر بمباری کی اور غرب اردن کے شیخ جراح علاقے میں الجزیرہ کے رپورٹر جیفارہ البدیری کو تشدد کا نشانہ بنوایا, اسی نے شیری ابو عاقلہ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا. یحییٰ السنوار نے مزید کہا کہ شہید شیری ابو عاقلہ کو ایک سے زائد بار حملے کا نشانہ بنایا گیا اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ان کے جنازے پر بھی حملہ کر دیا, اور یہ وہ جرائم ہیں جو کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے. ادھر صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے دسیوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے. ترکی کی اناتولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے شمالی غرب اردن میں کفر خدوم نامی دیہات پر حملہ کر کے 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر زخمی کر دیا, جبکہ 10 افراد کو آنسو گیس کے باعث نقصان پہنچا. صہیونی فوجیوں نے مغربی رام اللہ میں الجانیہ دیہات پر یلغار کر دی اور فلسطینیوں کے گھروں پر آنسو گیس کے گولے داغے, جس سے کئی افراد کو نقصان پہنچا. مغربی رام اللہ کے بنی سالے دیہات میں بھی فلسطینی نوجوان اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوجی اور آبادکار ہر روز مختلف بہانوں سے فلسطین کے مظلوم عوام کو شہید، زخمی یا گرفتار کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمنی پارلیمنٹ کے نمائندوں نے صوبہ سادہ میں عام شہریوں کے خلاف سعودی فوجیوں کے جرائم کی مذمت کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ممبران پارلیمنٹ نے ملک کے شمالی علاقے میں عوام کے خلاف سعودی فوجیوں کے وحشیانہ جرائم اور تشدد پر اقوام متحدہ کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کے اداروں سے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ارقوں میں مہاجرین اور عام شہریوں کے خلاف بدترین جرائم کا ارتکاب اور جارحین کے ترجمان کی جانب سے اس کی تردید سعودی حکومت کی پستی اور درندگی کی قلعی کھول دیتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کی چند ایک رودادوں کا مختصر سا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، چند ایک موضوعات کا جائزہ لیں گے اور گفتگو کا سیگمنٹ بھی شامل رہے گا۔ تو آئیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں گے۔
پاکستان میں عبوری حکومت کے قیام کی قیاس آرائیاں، ہندوستان میں ایک اور مسجد کو مندر بنانے کی کوشش، اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی صحافی کی شہادت۔
جناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، آج کی گفتگو کا سیگمنٹ رہے گا فلسطینی صحافی اور خاتون صحافی شیرین ابو عاقلہ کی شہادت کے حوالے سے۔ ہم تمام صحافتی برادری کو اور خاص طور سے حریت منش اور آزاد سوچ رکھنے والے صحافیوں کو تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم شیرین ابو عاقلہ کی خدمات اور ان عوامل کا جائزہ لیں گے جس کی بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ یوم نکبہ بھی ہے، اس پر بھی ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ پچھلے 74 برس کے دوران غاصب صہیونی حکومت نے اپنے قیام کے بعد سے جو ظلم و ستم فلسطینیوں پر کیے ہیں وہ اب صورتحال کس رخ پر جا رہی ہے۔ تو یہ تمام پروگرام میں شامل رہے گا، لیکن آغاز کرتے ہیں پاکستان میں عبوری حکومت کے قیام کی قیاس آرائیوں سے۔ پاکستان میں عبوری حکومت کے قیام کی یا قبل از وقت انتخابات کی قیاس آرائیاں ایک بار پھر زور پکڑ گئی ہیں۔ یہ قیاس آرائیاں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے ایک بیان کے بعد جو ہیں ان کی تقویت ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ممکن ہے کہ آرمی چیف کے آئندہ آرمی چیف کے انتخاب سے پہلے جو ہے وہ ملک میں انتخابات کرا دیے جائیں۔ ہمارے ساتھیوں نے اس پر ایک مختصر سی نگاہ ڈالی، آئیے دیکھتے ہیں۔
پاکستان میں عبوری حکومت کے قیام اور قبل از وقت انتخابات کی قیاس آرائیوں کو اس وقت تقویت ملی جب موجودہ وزیر دفاع اور حکمران مسلم لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف کے قریبی سمجھے جانے والے رہنما خواجہ آصف نے غیر ملکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل ہی انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ رواں برس پاکستان کی فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے انتخابات کروا دیے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگراں حکومت آئے جو نومبر سے پہلے ہی چلی جائے اور نئی حکومت بھی آ جائے. قابل ذکر ہے کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے برطرفی اور شہباز شریف کے نئے وزیر اعظم بن جانے کے باوجود پاکستان میں سیاسی کشیدگی ہنوز برقرار ہے اور حکومت اور حزب اختلاف نے ایک دوسرے کے خلاف سخت موقف اختیار کر رکھا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان ملک بھر میں عوامی جلسے کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے دارالحکومت اسلام آباد کی جانب ملین مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے. عمران خان گزشتہ ماہ پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے نتیجے میں اقتدار سے محروم ہو گئے تھے.
پاکستان میں عبوری حکومت کے قیام اور قبل از وقت انتخابات کی قیاس آرائیوں کے بارے میں ایک مختصر سی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. ملاحظہ کی اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. ہندوستان سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق انتہا پسندوں نے بابری مسجد کی شہادت اور اسے مندر میں تبدیل کرنے کے بعد اب ایک اور مسجد کی جانب نگاہیں گاڑ دی ہیں اور اس مسجد کو بھی بابری مسجد والے انجام سے دوچار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھیوں نے اس رودات پر ایک مختصر سی نگاہ ڈالی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
میڈیا رپورٹوں کے مطابق انتہا پسند ہندوؤں نے تاریخی گیان واپی مسجد میں پوجا کی اجازت دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے اور ان کی درخواست پر بنارس کی ایک عدالت نے گزشتہ دنوں مسجد کے اندر سروے کا حکم دیا تھا. مسلمانوں نے سروے روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے لیکن ہندوستانی عدالت عظمیٰ نے سروے روکنے کا حکم صادر کرنے سے انکار کر دیا ہے. تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سروے کے تحت تاریخی گیان واپی مسجد کے اندر ویڈیوگرافی کا سلسلہ اتوار کو دوسرے دن بھی جاری رہا. اس رپورٹ کے مطابق مسجد کی 80% ویڈیوگرافی پوری ہو چکی ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ گیان واپی مسجد کی ویڈیوگرافی کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ اتوار کو مسجد کے اوپری حصے کی ویڈیوگرافی کی گئی ہے جبکہ سنیچر کو مسجد کے تہخانوں کا سروے اور ویڈیوگرافی کی گئی تھی. ادھر کانگریس پارٹی کی رہنما محترمہ سونیا گاندھی نے حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پر ہندوستانی سماج کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہمیشہ پولرائزیشن اور ملک کی اقلیتوں پر ظلم و ستم پر توجہ مرکوز اور سماج کو تقسیم کرنے کا کام کیا ہے.
ہندوستان میں ایک اور تاریخی مسجد کو بابری مسجد جیسے انجام سے دوچار کرنے کی کوششیں, رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں جنین کیمپ پر اسرائیلی فوجیوں کے حملے کے دوران وہاں اس واقعے کی رپورٹنگ کرنے والی معروف فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں جس سے وہ موقع پر شہید ہو گئیں. شیرین ابو عاقلہ پچھلے 20 برس سے فلسطینی علاقوں کے اندر اسرائیلی اور صہیونی مظالم کے خلاف یا ان کی کوریج کے لیے حوالے سے مشہور تھیں اور ان کا ایفیلیشن مختلف اخبارات و جرائد کے ساتھ ساتھ دنیا کے معروف نشریاتی ادارے الجزیرہ ٹیلی ویژن سے بھی تھا. شیرین ابو عاقلہ کی 20 سالہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ بات بعید از قیاس نہیں تھی کہ ان کو کسی وقت شہید کر دیا جائے گا, اور آخرکار غاصب صہیونی فوجیوں نے ایسا ہی کیا اور ان کو براہ راست گولی ماری. اور پہلے اس کا الزام لگانے کی فلسطینی گروہوں پر کوشش کی گئی کہ کراس فائرنگ کے اندر وہ شہید ہوئی ہیں, لیکن بعد میں اس بات کا ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ شیرین ابو عاقلہ کی شہادت اسرائیلی فوجیوں کی گولی سے لگی, اور وہ بھی وہ گولی کہ جو اسنائپرز کے پاس ہوتی ہے, عام فوجیوں کے پاس نہیں. یہ واقعہ اپنے اندر بڑا ہی دردناک اور اندوہناک بھی ہے, اور اس سے زیادہ دردناک اور اندوہناک واقعہ بات یہ ہے کہ بعض عالمی ذرائع ابلاغ کے جو دنیا بھر میں آزادی صحافت کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں اور علمبردار بھی بنے ہوئے ہیں, اور حتیٰ بعض ایسے نیوز ایجنسیاں اور جرائد کہ جن کے ساتھ کافی عرصے تک شیرین ابو عاقلہ کی ایفیلیشن رہی اور وہ ان کے لیے کرسپونڈنس کی حیثیت سے کام کرتی رہیں، انہوں نے بھی براہ راست اس واقعے کا الزام اسرائیل پر لگانے سے گریز کیا۔ حالانکہ اگر دنیا بھر میں کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا، اور حال ہی میں اگر یوکرین کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ جہاں اگر روسی فوجیوں کے ہاتھوں اگر کوئی صحافی اگر اس کے کراس فائرنگ جنگ کے دوران وہ شہید ہو جاتا یا مارا جاتا، تو براہ راست الزام لگانے سے عالمی نیوز ایجنسیاں اور اخبارات اور نشریاتی ادارے گریز نہیں کرتے، لیکن اسرائیل کے معاملے میں یہاں بھی دوہرا معیار دکھائی دیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری چیز، ایک اور ایک اہم دن ہے جو یوم نکبہ ہے۔ یوم نکبہ یعنی غاصب صہیونی حکومت کے ناجائز وجود اور اس کے ناجائز قیام کا دن ہے۔ آج سے 74 برس پہلے 15 مئی 1948 کو ایک بالکل ہی سراسر ناجائز ڈکلریشن اور ریزولوشن کے ذریعے سے اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کے قیام کی منظوری دی گئی تھی۔ اس کے اسباب پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب نوید حیدر تقوی صاحب۔ نوید صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں بیلجیم سے سینئر تجزیہ نگار جناب محمد فیصل صاحب۔ السلام علیکم فیصل صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں جناب نوید حیدر تقوی صاحب سے۔ نوید صاحب، شیرین ابو عاقلہ کی ایک مختصر سی اگر ہم جدوجہد، جو صحافیانہ جدوجہد تھی، اس پر اگر ہم نظر ڈالنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے، اور یہ جو اقدام صہیونی فوجیوں نے کیا ہے اس پر آپ کی رائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نڈر بہادر دلیر رپورٹر کے حوالے سے کہ جو گزشتہ 20 سال سے فلسطین میں اپنی پیشہ وارانہ خدمات انجام دے رہی تھیں، اور جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک جانی پہچانی اور سرشناس رپورٹر کے عنوان سے پوری دنیا میں معروف، ان کی شہادت یقینی طور پر ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے، اور خاص طور پر جب انسان شہادت کے بعد کے مناظر دیکھتا ہے، اور کل دل دہل گیا ان کا تشییع جنازہ دیکھ کر، کہ اس پر بھی جو ہے وہ بے تحاشا جو ہے وہ بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، اور تابوت اٹھانے والوں تک کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا گیا، اور مسلسل جو ہے وہ غاصب اسرائیل کی جو فوج تھی وہ ڈنڈا بردار فوج جو مسلح تھی، وہ مسلسل جو ہے وہ ان افراد پر کہ جو تشییع جنازے میں شریک تھے ان پر جو ہے وہ لاٹھیاں برسا رہی تھیں، اور اس منظر نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی حقیقی ماہیت اور اس کے چہرے سے جو ہے وہ نقاب کو اتار دیا ہے۔ یہ تمام سلسلہ اگر دیکھا جائے تو یہ صہیونی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے، ان کے گوشہ نشین ہونے کا نتیجہ ہے، اور اب لگ ایسا رہا ہے کہ فلسطین کے مقابلے میں اور فلسطینی مزاحمت کے مقابلے میں غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ آخری سانسیں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی چیز اس وقت جو ہے آزاد میڈیا کے اندر، اور وہ آزاد منش انسان جن کا میں اکثر و بیشتر ذکر اس پروگرام میں کرتا ہوں، وہ ان چیزوں کو اب سمجھ چکے ہیں کہ فقط یہ ایک ریت کی دیوار ہے جو کسی وقت بھی جو ہے وہ بہہ سکتی ہے۔ بہرحال ہم اس عظیم رپورٹر کو یہاں پر سلام پیش کرتے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے کہ جو ایک دن پہلے ہی ان کی شہادت تدفین ہوئی ہے، یہ دن بھی جو ہے وہ فلسطین کی تاریخ میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یوم نکبہ ہے، اور اس حوالے سے بھی فلسطینی عوام کی جدوجہد قابل ستائش ہے۔
بہت شکریہ نبی صاحب۔ محمد فیصل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ فیصل صاحب، شیرین ابو عاقلہ کی شہادت یقیناً عالمی صحافتی برادری اور آزاد منش لوگوں کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہے، اور پھر وہ مناظر جو ہم نے دیکھے ان کے جلوس جنازہ پر، کس طرح سے غاصب صہیونی فوجیوں نے حملہ کیا، آپ کے خیال میں ان کے جنازے سے اتنا خوف اسرائیل کو کیوں تھا، صہیونی فوجیوں کو اتنا خوف کیوں تھا ان کی تشییع جنازہ سے کہ اس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، حالانکہ شیرین ابو عاقلہ اب قید حیات میں نہیں تھی؟
بہت شکریہ جناب۔ انتہائی افسوس کا مقام اور انتہائی افسوسناک واقعہ، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور پتہ ہے کہ وہ ایک انتہائی نڈر اور بیبک صاحب تھی، اور اس سے پہلے بھی وہ جہاں تک ہمیں پتہ لگا ہے کہ 2008-2009 غالباً 2014 میں بھی وہاں پر اپنے فرائض انجام دیتی رہی. اور جو آپ نے کہا کہ دیکھیے اصل میں بنیادی طور پر یہ سہمونیوں کی ایک نفرت ہے اصل میں عالم اسلام کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو حق بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ خوفزدہ تھے، اور جو انہوں نے ایک قبیح حرکت کی، ان کو شہید کیا اور اس کے بعد پھر ان کے جنازے کے اوپر جو انہوں نے حرکت کی اور جس طریقے سے انہوں نے گولیاں چلائیں، تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی ایک کوشش تھی سہونیوں کی. وہ چاہتے تھے تاکہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے کیا یا جو کچھ وہ کرتی رہیں ایک حق اور صداقت کے حوالے سے اور صحیح رپورٹنگ کے حوالے سے، اور وہ جو اسرائیل کی جو سہونیوں کی جو بربریت ساری دنیا سے جو چھپی ہوئی ہے جس کو وہ اشارہ کرتے ہیں، اگر کسی نے دوبارہ یہ کام کرنے کی کوشش کی، سچی اور پکی رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی، تو ہم پھر اس کو نشان عبرت بنائیں گے. تو یہ ایک بڑا مطلب ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے.
اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پروردگار عالم کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلام نے 1400 برس قبل عورت کو مرد کے برابر حقوق اس وقت دیے تھے جب عورت کے حقوق کا تصور ابھی دنیا کے کسی بھی معاشرے میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ عورت اور مرد کی مساوات کا نظریہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا، اور اس طرح عورت کو مرد کی غلامی سے نجات دلائی جس میں وہ صدیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس مساوات کی بنیاد قرآن کریم کی اس تعلیم پر ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ گویا مختصر ترین الفاظ اور نہایت بلیغ انداز میں عورت اور مرد کی رفاقت کو تمدن کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور انہیں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بتاتے ہوئے عورت کو بھی تمدنی طور پر وہی مقام دیا گیا ہے جو مرد کو حاصل ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ یہاں بھی عورت کو مرد کے برابر اہمیت دی گئی ہے، اور عورتوں پر مردوں کی کسی قسم کی برتری کا ذکر نہیں ہے۔ اس طرح تمدنی حیثیت سے عورت اور مرد دونوں اسلام کی نظر میں برابر ہیں، اور دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ یہ تعلیمات اس کائناتی حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور ہر شے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے، اور اس طرح سب کو یکساں اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی تعلق ہو، اس میں ایک فریق کو کچھ نہ کچھ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے، اور اسی بنا پر چند چیزوں میں مرد کو عورت پر برتری اور فضیلت حاصل ہے، اور فطرت کے لحاظ سے حقوق و مصالح کی رعایت بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے مرد کو عورت پر نگراں اور قوامیت کی فوقیت دی ہے۔ مگر دوسری جانب اسلام نے ہی عورت کو یہ عظمت بخشی ہے کہ جنت کو ماں کے قدموں تلے بتایا ہے۔ گویا کچھ باتوں میں اگر مرد کو فوقیت حاصل ہے تو تخلیقی فرائض میں عورت کو بھی فوقیت حاصل ہے۔ فرق صرف اپنے اپنے دائرۂ کار کا ہے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے دنیا کی ان عظیم خواتین کو جنم دیا کہ زندگی کے ہر میدان میں ان کے روشن کارنامے تاریخ اسلام کا قابل فخر حصہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین مقدس اسلام نے عورتوں کی ترقی اور پیش رفت کے لیے صحیح و مناسب اقدامات کیے ہیں، اور ان کے حقوق پورا کرنے کے لیے ان کے لیے منصفانہ قوانین اور احکام وضع کیے ہیں۔ اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کی آزادی دی ہے، اس کے مال اور کام کو محترم قرار دیا ہے، اجتماعی قوانین وضع کرتے وقت عورتوں کے واقعی منافع کا پورا خیال رکھا ہے۔ اسلام چونکہ عورت کو معاشرے کا ایک اہم جزو جانتا ہے اور اس کی روش و سرگرمی کو معاشرے میں مؤثر جانتا ہے، لہذا اس سے یہ بڑی ذمہ داری لی گئی ہے کہ وہ پردے کے ذریعے بدکاری اور بدچلن ہونے کے اسباب کو روک سکے اور قومی ترقی کے ساتھ عوامی صحت و سلامتی کے باقی رکھنے میں مددگار ثابت ہو۔ اسی لیے اسلام کی مثالی اور نامور خاتون نے، جو وحی کے گھر کی تربیت یافتہ تھیں، عورتوں کے معاشرے کے متعلق اس قسم کے عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ عورت کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ نہ انہیں اجنبی مرد دیکھ سکیں اور نہ وہ اجنبی مردوں کو دیکھیں۔ مرد و عورت دو متقابل نقاط میں نہیں بلکہ معاملے، رابطے اور تعامل کے ایک نقطے پر تکمیل خلقت، دوام نسل اور محبت و سکون میں توازن کے لیے خلق ہوئے ہیں، اور خدائے رحمان و رحیم نے دونوں میں سے ہر ایک کو اس کی خلقت کے بنیادی مقصد کی جواب دہی اور اس کے مناسب ترین مقام تک رسائی کے لیے اپنے لطف و رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے۔ اس نے ایک وجود کو لطافت، نرمی، نفاست، ظرافت اور محبت بخشی ہے، تو دوسرے کو قوت و طاقت، مضبوط و بلند حوصلے اور تکیہ و اعتماد کا مرکز بنایا ہے۔ نہ پہلے کو دوسرے پر برتری دی ہے اور نہ دوسرے کو پہلے پر سبقت کا موقع فراہم کیا ہے، بلکہ اس نے ہر ایک کو خاندانی مدار اور عالم ہستی کے نظام میں اپنی مخصوص ذمہ داریوں اور شرعی واجبات کی ادائیگی کے لیے مقرر کیا ہے۔ عالم خلقت میں دونوں کی جداگانہ ذمہ داریوں کے تعین کی وجہ سے مرد و عورت دونوں کے حقوق واضح ہو جاتے ہیں، اور اسی نگاہ سے دونوں کے حدود اور دائرۂ فعالیت بھی مشخص ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم الطاف حیدر صاحب، درگاہ حضرت عباس، کشمیری محلہ لکھنؤ، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ آپ کے نشر کردہ پروگرام سن کر اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ مذہبی پروگرام ہو چاہے سماجی یا سیاسی، ہر پروگرام بے نظیر ہیں۔ ہمارے محلے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پہلے آپ لوگ سامعین سے رابطہ برقرار کرتے تھے، اب بھول گئے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ علم کے بھوکے ہیں اور آپ سے علم لیتے رہیں گے۔ اور سامعین، محترم الطاف حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عباسی حکمراں منصور کے حکم سے بیت المال کا دروازہ کھولا گیا اور مسلمانوں کو ان کا حق دیا جانے لگا۔ سقرانی نامی ایک شخص بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بیت المال کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اسے کوئی پہچانتا نہ تھا، اسی وجہ سے وہ بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سقرانی کے اجداد میں سے ایک شخص کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، چنانچہ وہ آزادی اسے میراث میں مل گئی اور لوگ اس کو آزاد شدہ رسول مقبول کے نام سے پہچاننے لگے، اور یہ بات سقرانی کے لیے باعث فخر و افتخار قرار پائی۔ وہ اس شہرت کی وجہ سے خود کو خاندان رسالت سے منسوب کرنے لگا۔ بہرحال بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے سقرانی کی نگاہیں کسی ایک ایسے شخص کی تلاش میں لگ گئیں جو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نگاہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی۔ فوراً ہی ان کے قریب گیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ امام نے فوراً ہی اس کا حصہ لا کر اسے دے دیا۔ سقرانی کو اس کا حصہ دیتے ہوئے امام علیہ السلام نے نہایت شفقت آمیز انداز میں اس سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اچھا کام اچھا ہی ہوتا ہے، چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو۔ تجھ کو لوگ خاندان رسالت سے وابستہ جانتے ہیں، اس لیے اگر نیک کام کوئی انجام دے تو اس کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کام برا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، لیکن خاندان رسالت سے تیری وابستگی کی وجہ سے اگر تو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی خرابی اور برائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ جملہ سن کر سقرانی کو اندازہ ہو گیا کہ امام علیہ السلام اس کی شراب خوری کے راز سے بخوبی واقف ہیں، اور امام علیہ السلام نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ غیر معمولی محبت اور نرمی کا سلوک اس لیے کیا ہے کہ سقرانی کو اس کے عیب کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ بہرحال سقرانی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور کافی دیر تک اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرتا رہا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 اردی بہشت، 14 شوال اور 16 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ شوال سن 573 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ، محدث، متکلم اور مفسر قطب الدین راوندی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے برسوں تک اپنے زمانے کے یگانے روزگار علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کیا اور علم فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن میں انتہائی مہارت حاصل کی۔ انہوں نے تقریباً 80 کتابیں تحریر کی، جن میں تفسیر القرآن، آیات الاحکام اور اسباب النزول کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سولہ مئی سن 1502 عیسوی کو ہنڈوراس پر، جو آج وسطی امریکہ میں واقع ہے، اسپین کا قبضہ ہوا۔ یہ ملک مایا قوم کے تمدن کا مرکز تھا، مگر اسپین کا قبضہ ہونے کے بعد یہ قوم ختم ہو گئی۔ 19ویں صدی کے اوائل میں اسپین کے اندرونی خلفشار کے نتیجے میں وسطی امریکہ کے دیگر نو آبادیات کی طرح ہنڈوراس بھی آزاد ہو گیا۔ اس ملک کا رقبہ 1,12,000 مربع کلومیٹر ہے اور نظام حکومت جمہوری ہے۔ گوئٹمالا، ایل سلواڈور اور نکاراگوا اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ سولہ مئی سن 1788 عیسوی کو جرمنی کے شاعر اور ماہر مشرقیات فریڈرک ریوکلٹ پیدا ہوئے۔ وہ مشرقی زبانوں کے محقق تھے اور جرمن یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تھے۔ ریوکلٹ نے فارسی، عربی اور چینی زبانوں کے بہت سے اشعار کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ ریوکلٹ کا شمار ان جرمن شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے حافظ شیرازی کے دیوان کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے جرمن میں اشعار کہنے کے لیے مشرق کے شعری اسلوب سے استفادہ کیا۔ ریوکلٹ کی کتابوں میں بہار عشق اور شرقیات خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 26 اردی بہشت سن 1267 ہجری شمسی کو ایران کے ایک معروف عالم دین آیت اللہ الحاج شیخ احمد صوبہ آذربائیجان کے شہر اہر میں پیدا ہوئے۔ تبریز میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ نجف اشرف میں 10 سال تک وہ شیخ الشریعہ اصفہانی، مرزا محمد حسن نائنی، مرزا علی شیرازی اور آغا ضیاء الدین عراقی جیسے جید علماء سے قصب فیض کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تدریس اور تالیف کا سلسلہ شروع کیا جو 20 سال تک جاری رہا۔ پھر وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹ آئے اور صوبہ آذربائیجان کے عوام کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کیں۔ اس سلسلے میں رسائل اور مقاصد پر ان کے حواشی کے علاوہ رسالہ در اجتہاد اور رسالہ در قاعدہ لا ضرر قابل ذکر ہے۔ چھبیس اردی بہشت سن 1372 ہجری شمسی کو تہران یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کے پروفیسر، محقق اور ادیب ڈاکٹر مہدی درخشاں کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1297 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تدریس کا آغاز کیا۔ وہ انقرہ یونیورسٹی میں بھی ایک عرصے تک تدریس و تحقیق میں مشغول رہے۔ پروفیسر درخشاں کے اہم علمی کارناموں میں دیوان کسائی کی تصحیح، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی تفسیر اور جواہر الکلام کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سولہ مئی 1997 عیسوی کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا سابق صدر موبوتو سیسے سکو فرار ہو گیا۔ سیسے سکو ایک ظالم اور سنگ دل ڈکٹیٹر تھا جس نے لوران کابیلا کی قیادت میں باغیوں کے دارالحکومت کے قریب پہنچنے کے بعد فرار ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ سیسے سکو نے 1965 میں فوجی بغاوت کے ذریعے کانگو کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا اور 32 برس تک کانگو پر حکومت کی۔ کانگو کے سابق ظالم و جابر ڈکٹیٹر کو امریکہ اور فرانس کی بھرپور حمایت حاصل رہی۔ کانگو میں تانبے اور ہیروں کی کانوں کی وجہ سے اس ملک پر ہمیشہ سامراج کی لالچ بھری نظریں رہی ہیں۔ سیسے سکو کے فرار کے ایک دن بعد اس کی مخالف فوجوں نے کانگو پر قبضہ کر لیا اور لوران کابیلا اس ملک کے صدر بن گئے اور ایک بار پھر اس ملک کا نام زائر سے کانگو بدل دیا گیا۔ کچھ دن بعد کابیلا کے قبیلے نے ان کے خلاف بغاوت کر دی کیونکہ انہوں نے ٹٹسی نسل سے تعلق رکھنے والے اپنے قبیلے کے افراد کو اقتدار میں شریک نہیں کیا تھا۔ خانہ جنگی ختم کرانے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ثالثی کی کوششیں کی گئیں لیکن 16 جنوری 2000 کو کابیلہ کے محافظ افسر نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی یہیں پر ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم ہمیں